تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج اتفاق سے وہ کتاب جو ہم پڑھا کرتے ہیں وہ ہمارے مولوی عبداللہ میمن صاحب نے کسی ضرورت سے لی تھی اور وہ لانا بھول گئے, اس لیے کتاب کا تسلسل تو باقی نہیں ہے. تو خیال آیا کہ ایک ایسے موضوع پر حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مختصراً عرض کروں جن کی آج ضرورت بھی ہے اور آپ کے ارشادات کا وہ پہلو بہت کم بیان کیا جاتا ہے. اللہ جل جلالہ نے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا خاتم النبیین بنا کہ آپ پر نبوت کے سلسلے کا کی تکمیل ہو گئی, اور یہ امتیاز عطا فرمایا دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آیا کرتے تھے تو عموماً کسی خاص قوم کے لیے ہوتے تھے, خاص جگہ کے لیے ہوتے تھے, خاص زمانے کے لیے ہوتے تھے. ان کی تعلیمات, ان کی دعوت ایک خاص علاقے تک محدود ہوتی تھی, ایک خاص زمانے تک محدود ہوتی تھی. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بنی اسرائیل اور مصر کے علاقے کی طرف مبعوث فرمائے گئے, وہیں تک آپ کی نبوت, آپ کی رسالت محدود تھی. لیکن حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایک خاص قبیلے, خاص قوم, خاص جگہ کے لیے نبی نہیں بنایا, بلکہ پوری دنیا اور پوری انسانیت اور قیام قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے لیے نبی بات. تو یا انا ارسلنا کا صاف فتل للناس بشیرم و نذیرم, اے نبی حق صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے جہاں بسنے والے ہوں اور جس زمانے میں آنے والے ہوں ان سب کے لیے ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. تو آپ کی رسالت صرف عرب تک مخصوص نہیں اور صرف کسی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ قیام قیامت تک جتنے آنے والے زمانے ہیں ان سب کے لیے آپ کو رسول بنایا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. تو جب یہ بات ہے کہ آنے والے تمام زمانوں کے لیے رسول بنایا اور کسی خاص زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں, آپ پر نبوت کے سلسلے کا اختتام ہو گیا, اب کوئی نبی آنے والا نہیں, تو اسی سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی تعلیمات ایسی ہونی چاہیے جو قیامت تک نافذ العمل ہوں, کسی زمانے میں کے ساتھ مخصوص نہیں, کسی زمانے میں منسوخ ہونے والی نہیں, بلکہ قیامت تک آنے والے سارے زمانوں کے لیے آپ کے احکام, آپ کی تعلیمات نافذ العمل واجب العمل ہیں. تو اس لیے حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی وہ زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہیں, کوئی شعبہ اس سے چھوٹا ہوا نہیں. اور ان تعلیمات کے دو پہلو ہیں, ایک پہلو تو شریعت کا بیان ہے, یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ واجب ہے یہ مسنون ہے یہ مستحب ہے, ایک پہلو تو یہ ہے. اور ایک پہلو یہ ہے کہ امت کو آنے والے زمانوں میں کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں اور اس کو کن کن مصائب اور مشکلات سے دوچار ہونا ہے, اس موقع پر امت کو کیا کرنا چاہیے, یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. یعنی آپ نے اپنی نگاہ نبوت سے آنے والے جتنے اہم واقعات تھے, اہم حالات تھے, وہ نگاہ نبوت سے دیکھے اور دیکھنے کے بعد ان کی خبر دی کہ آئندہ ایسا ہونے والا ہے, اور پھر یہ بتایا کہ ایسا ہو تو ایک مومن کو اور سیدھے راستے پر چلنے والے کو کیا طریقے کار اختیار کرنا چاہیے, کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. یہ دوسرا پہلو ہے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. تو آج اس دوسرے پہلو کے بارے میں تھوڑی سی گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ تو کون مسلمان نہیں جانتا کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی ایسی فکر تھی کہ قرآن کو بار بار آیتیں نازل کرنی پڑتی تھی کہ آپ اتنی فکر میں نہ آئیں, آپ اتنی فکر میں نہ پڑھیں, لعلک باخع نفسک ان لا یکونوا مؤمنین. آپ کیوں اپنی جان ہلاک کر رہے ہیں ان کی خاطر کہ یہ ایمان کو نہیں لاتے. تو اتنی ہر وقت فکر تھی کہ میری امت وہ گمراہی میں مبتلا نہ ہو, جہنم میں نہ جائے. ایک حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ سلگائی اور آگ سلگانے کے نتیجے میں جو روشنی کے وقت میں جو پروانے آ کر گرتے ہیں نا آگ کے اوپر, تو پروانے آ کر گرنے لگے آگ میں, تو یہ بیچارہ ان پروانوں کو بچانے کی فکر کرتا ہے کسی طریقے سے کہ یہ آگ میں نہ گریں, آگ سے ہٹ جائیں. تو لیکن اس کے باوجود اتنے پروانے ایک آدمی اس کو کیسے بچائے, گر رہے ہیں آ کر. فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے اس شخص کی سی ہے جس نے وہ آگ جلائی تھی, اور تمہاری مثال ایسی ان پروانوں کی سی ہے جو آ کر آگ میں گر رہے ہیں, جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں, دوزخ کی طرف بھاگ رہے ہیں, آگ کے انگاروں میں چھلانگیں لگا رہے ہیں, اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں ان سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ کو جو سب سے زیادہ فکر تھی وہ اپنی امت کی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرۃ متواصل الاحزان, آپ ہر وقت ایک سوچ میں ڈوبے ہوئے نظر آتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ ہر وقت ایک غم آپ کے اوپر چھایا ہوا ہے. وہ غم پیسہ بنانے کا تھا, شان و شوکت کا تھا, مال دولت کا تھا. وہ غم اس بات کا تھا کہ جس امت کی طرف مجھے مبعوث کیا گیا ہے کس طرح اس کو جہنم کی آگ سے بچاؤں, کس طرح اس کو گمراہی سے محفوظ رکھوں. تو یہ غم اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی تھا اور آنے والے جو آنے والی نسلیں ہیں ہم اور آپ, ہماری فکر میں گھل گھل کر آپ اس دنیا میں آپ نے تکلیفیں اٹھائی, مصیبتیں جھیلی. تو آنے والے لوگوں کے لیے بتایا کہ تمہارے زمانے میں کیا کیا حالات پیش آنے والے. تو ایک مستقل باب ہے حدیث کی کتابوں میں جس کو کہتے ہیں ابواب الفتن, کتاب الفتن, فتنوں کی کے بارے میں احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی بہت بڑی احادیث کا ذخیرہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کے بارے میں ارشادات فرمائے, لوگوں کو بتایا, خبردار کیا کہ آنے والی زندہ آنے والے حال آنے والے زمانے میں یہ فتنے آنے والے ہیں. ان کا ایک پورا مجموعہ ہے, ہر حدیث کی کتاب میں ایک مستقل کتاب ہوتی ہے, کتاب الفتن یا ابواب الفتن, فتنوں کے بارے. تو خبر یہ دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تقع الفتن فی بیوتکم کوقع المطر, تم آئندہ زمانے میں تمہارے گھروں میں فتنے آ کر اس طرح گریں گے جیسے کہ بارش کے قطرے گرتے ہیں. یہ الفاظ جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں, کیا معنی؟ بارش کے قطروں سے تشبیہ دی تو ایک تو اس بات میں جیسے بارش کا پانی کثرت سے آتا ہے اس طرح کثرت سے گریں گے, دوسرے بارش کے قطروں کو آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح ہوتے ہیں کہ متواتر ہوتے ہیں, تسلسل کے ساتھ ہوتے ہیں, ایک قطرہ گرا فوراً دوسرا آ گیا, ابھی دوسرا نہیں گرا تھا تیسرا آ گیا, تیسرا نہیں گرا چوتھا آ گیا. تو خبر یہ دی کہ تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح آئیں گے کہ ابھی ایک فتنہ آ کر پورا نہیں ہوا ہوگا کہ دوسرا کھڑا ہو جائے, دوسرا پورا نہیں ہوا ہوگا تیسرا کھڑا ہو جائے, تیسرا نہیں ہوگا چوتھا کھڑا ہو جائے. تو تواتر کے ساتھ آئیں گے, تسلسل کے ساتھ آئیں گے, اور لفظ یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں آ کر گریں. قیامت سے پہلے یہ واقعات پیش آنے والے ہیں, یہ فتنے تمہارے گھروں میں گریں گے آ کر. ایک اور حدیث میں فرمایا ستکون فتن کا قطع اللیل المظلم, ایسے فتنے آئیں گے کہ اندھیری رات کی تاریکیوں کی طرح, بالکل تاریک اندھیرے جس میں انسان کو پتہ نہ چلے کہ وہ کیا کرے, کس حالت میں بسر کرے, ایسے فتنے آئیں گے. اور فرمایا کہ یہ فتنے ایسے ہوں گے کہ تمہارے پورے ماحول کو گھیر لیں گے اور ان سے بظاہر جائے پناہ نظر نہیں آئے گی, ایسے فتنے آئیں گے. بہت ساری احادیث ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کی خبر دی, اور یہ دعا تلقین فرمائی, یہ دعا مانگا کرو اللہم انا نعوذ بکا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن, یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں, پناہ مانگتے ہیں فتنوں سے, آنے والے فتنوں سے, ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں, یہ دونوں فتنوں سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. یہ دعا کرنے کی تلقین فرمائی اور یہ آپ کی دعاؤں میں شامل کیے جائے. اور قرآن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فتنہ کا لفظ قرآن شریف میں بہت آیا اور یہاں تک آیا کہ یہ فرما دیا والفتنہ تو اشد من القتل, جو فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید چیز ہے اللہ کے نزدیک, بڑی خراب چیز ہے. تو ذرا آج تھوڑا سا مختصر یہ سمجھیے کہ فتنہ کیا ہوتا ہے, فتنہ کس کو کہتے ہیں, جس کو قرآن فتنہ کہہ رہا ہے, جس کو حدیث فتنہ کہہ رہی ہے, وہ کیا چیز ہوتی ہے, اور اس فتنے کی حالت میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے آپ کے لیے کیا ہے, کیسے میں کیا کرنا چاہیے. اب یہ لفظ تو ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں دن رات, بھائی بڑے فتنے کا دور ہے, بڑے فتنے کا زمانہ ہے, ہے ہی فتنے کا زمان، اور فتنے کا جو مصداق اس وقت نظر آ رہا ہے الحاظ باللہ علی العظیم، اللہ ہی کی پناہ. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایسے فتنے میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا راہ عمل تجویز فرمائی ہے، کیا طریقہ ہمیں بتایا. تو پہلے تو سمجھو فتنہ کیا ہے. فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے اور بڑا معنی خیز لفظ. لغت میں، عربی لغت میں اس کے معنی آتے ہیں کسی پتھر کو تپانا. پتھر ہو، لوہا ہو، سونے کا ٹکڑا ہو. بھائی پھر گاڑی کسی نے غلط جگہ کھڑی کر دی ہے کہ 5341 یہ گاڑی غلط جگہ پر کھڑی ہوئی ہے، اس کو ہٹا لیں تاکہ راستہ لوگوں کا بند نہ ہو. 5341 کے تو فتنے کے لفظی معنی لغت میں ہے پتھر کو، لوہے کو، تانبے کو، پیتل کو، کسی چیز کو آگ پر تپانا. آگ پر تپانے سے کیا ہوتا ہے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ خالص ہے یا کھوٹا ہے. سونا ہو یا اور کوئی دھات ہو تو جو جاننے والے ہیں اس کو آگ پر تپا کر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خالص ہے یا نہ خالص ہے، کھرا ہے یا کھوٹا ہے. تو آگ پر تپانے سے اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اس چیز کی کہ یہ کیسی ہے. جل گئی، پگھل گئی تو معلوم ہوا کھوٹی تھی، اور نہ پگھلی ثابت قدم رہی تو معلوم ہوا کہ پھری تھی، خالص تھی. یہ ہے لفظی معنی فتنے کے. اب اسی وجہ سے اس کو استعمال کیا جانے لگا آزمائش کے معنی میں. فتنہ کے معنی آزمائش، آزمائش ہوتی ہے. تو اب جب بھی کوئی تکلیف کی چیز آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف پہنچے اور اس کے نتیجے میں انسان کی اندرونی کیفیت کا اندازہ ہو کہ یہ ایسی حالت میں کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے، استقامت سے رہتا ہے یا واویلا کرتا ہے، اللہ کا فرما بردار رہتا ہے یا نافرمان ہو جاتا ہے، اس آزمائش کو کہتے ہیں فتنہ. یہ فتنہ لفظی معنی اس کے ہی ہے. اور حدیث میں جس چیز کو فتنہ کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس میں حق مشتبہ ہو جائے. حق مشتبہ ہو جائے، حق اور باطل میں امتیاز کرنا مشکل ہو جائے، یہ پتہ لگانا مشکل ہو جائے کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. یہ حالت جب پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ فتنے کا زمانہ، فتنے کا وقت آ گیا، فتنے کا وقت آ گیا. تو فتنے کی بے شمار قسمیں ہیں. ایک غلط طرز عمل، گناہ کا طرز عمل، فسق و فجور کا، کفر کا، شرک کا، بدعت کا پھیل گیا، وہ بھی ایک فتنہ ہے. اس واسطے کہ آدمی کے اوپر اس میں حق مشتبہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ سب دنیا اس طرح کر رہی ہے. جیسے آج کل کسی کو کہو کوئی دین کی بات کہ بھئی یہ کام کرنا گناہ ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، ارے میاں سب کر رہے ہیں، سب یہ کر رہے ہیں، اگر یہ بدعت ہے یا گناہ ہے یا فسق و فجور ہے یا کفر و شرک ہے تو یہ سارے کے سارے کیسے کر رہے ہیں. ارے صاحب سعودی عرب میں بھی ہم نے دیکھا ہو رہا ہے. یہ ایک مستقل دلیل، یہ ایک نئی ایجاد ہوئی ہے کہ ہم نے سعودی عرب میں بھی یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا. تو گویا سعودی عرب میں جو کام ہوتا ہو وہ حق لازمی. تو یہ ایک دماغ میں خیال آ جاتا ہے کہ ساری دنیا جا رہی ہے، ہم کیوں نہ جائیں. یہ فتنہ کہ جو چیز دلیل نہیں تھی حق کی اس کو دلیل سمجھ لیا گیا، جو دلیل جو حق کا ثبوت نہیں تھا اس کو ثبوت قرار دے لیا گیا. تو یہ اس کو کہتے ہیں فتنہ، یہ بھی ایک فتنہ ہے. شہر کے اندر، ملک کے اندر بہت ساری جماعتیں کھڑی ہو گئی اور پتہ نہیں چل رہا کون حق ہے کون ناحق ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، اور حق و باطل کا امتیاز کرنا مشکل ہو گیا. اس کو بھی کہتے ہیں فتنہ. اور حدیث کی اصطلاح میں فتنہ یہ بھی ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، دو مسلمان فرد ہوں یا جماعتیں ہوں، آپس میں لڑ پڑے، گتھم گتھا ہو جائیں، برسرے پیکار آ جائیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، اور اس میں پتا چلانا مشکل ہو کہ حق کون اور نہ حق کون. یہ بھی کتنا اللہ، یہ بھی کتنا اس اب یہ جتنے فتنے کی شاخیں ہیں ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ بیان کرنا تو بڑا مشکل ہے تھوڑے سے وقت میں، لیکن میں اس آخری شک کو آج بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں اختلاف اور نزاع اور جھگڑا اور قتل و قتال پیدا ہو جائے، جس طرح دو جماعتوں کے درمیان یا دو سے زیادہ جماعتوں کے درمیان، اور پتہ نہ چلے کون حق پہ ہے کون نہ حق پہ ہے، اس کو کہتے ہیں فتنہ. اللہ، حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار. جب دو مسلمان آپس میں تلواریں لے لے کر ایک دوسرے سے لڑائی کے آگے آ جائیں لڑائی کرنے کے لیے، اس نے بھی ہتھیار اٹھا رکھا، اس نے بھی ہتھیار اٹھا رکھا، اور آپس میں لڑ پڑے، تو کہتے ہیں قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم، جس نے قتل کیا وہ بھی جہنم میں، اور جو قتل ہوا وہ بھی جہنم. تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قاتل کا تو جہنم میں جانا سمجھ میں آتا ہے اس نے ظلم کیا، مقتول کا تو مقتول کا جہنم میں کیوں جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا کہ ارادہ اس کا بھی یہ تھا کہ دوسرے کو قتل کر دوں، اس کا دعوی چل جاتا وہ قتل کر دیتا، اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ آپس میں دنیا کے لیے، مال و دولت کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے لڑ رہے تھے، اور اس لڑنے کے نتیجے میں ہر ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، اس کا داو چل گیا اس نے مار دیا، اس کا چل جاتا اس وہ مار دیتا، لہذا دونوں جہنم. الحمد للہ، تو یہ فتنے کا ایک خاص حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرا ہے، اور اسی کا ایک حصہ حدیث میں فرمایا، اسی فتنوں کی حدیث میں حضور عبد اللہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ یکسر فیہ الحرج، اس میں حرج بہت ہو جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول، یہ حرج کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قتل و غارت گری، قتل و غارت گری بے حد ہو جائے گی، انسان کی جان مکھی مچھر سے زیادہ بے حقیقت ہو جائے گی. اور ایسا جملہ ارشاد فرمایا جیسے کہ آنکھوں سے دیکھ کر ارشاد فرما رہے ہو، فرمایا کہ اس زمانے میں حال یہ ہوگا کہ جب کوئی شخص مرے گا، قتل ہوگا اور اس کی لاش گرے گی، تو پتہ نہیں چلے گا کہ من قتل ہوں وہ فیما قتل، پتہ نہیں چلے گا کس نے مارا اور کیوں مارا، یہ لفظ پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے مارا، کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا. اب اندازہ کر لو، اپنے موجودہ حالات کو دیکھ لو، اور ان الفاظ کو مد نظر رکھو، ایسا لگتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کو دیکھ کر ارشاد فرما رہے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیوں مارا گیا. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی چلو یہ نہیں پتا چلا کس نے مارا، لیکن یہ پتا ہوتا کہ کیوں مارا، بھئی مال چھیننا تھا، ڈاکہ ڈالنا تھا اس لیے مارا، کوئی دشمنی تھی، دشمنی کا آگ بجھانے کے لیے مار دیا، اس کے اسباب معلوم ہوتے تھے. لیکن آج کوئی سبب معلوم بےچارا، نہ لینا نہ دینا، نہ کسی سیاست میں، نہ کسی جھگڑے میں، نہ کسی چیز میں، بیٹھے بیٹھے مارا گیا. تو من قتلہ وفیما قتل، کس حالت میں، یہ ساری تفصیل حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے. تو ایسی صورت میں جب کہ حالات ایسے ہو جائیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو، حق و ناحق کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہو جائے، حق مشتبہ ہو جائے، تو ایسے میں کیا کرو؟ تو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا حکم یہ دیا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تو پہلا کام یہ کرو کہ جو جمہور مسلمان ہیں اور ان کا جو امام ہے اس کا ساتھ دو، اس کے ساتھ لگ جاؤ، اور جو کوئی بغاوت کرنے والے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرو. تلزم جماعت المسلمین و امامہم، یعنی مسلمانوں کی اکثریت اور مسلمانوں کا جو کوئی امام ہو، سربراہ ہو، اس کے جھنڈے تلے رہو اور دوسروں کو چھوڑو. یہ حکم صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند فرمائے، ایک ایک چیز پوچھ کر تشریف لے. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، فَإِلَّمْ يَكُنْ هُنَاكَ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ، کہ اگر وہاں نہ جماعت ہو کوئی نہ امام ہو تو کیا کریں؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی جو امام ہو، یعنی کوئی سارے مسلمان کسی ایک جھنڈے تلے جمع ہیں، ان کا کلمہ ایک ہے، اور کوئی ایسا سربراہ ہے جس پر سب متفق ہے، اس کے دیانت پر، تقوا پر اعتماد ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ چلیں گے. لیکن اگر نہ جماعت ہو نہ امام ہو تو کیا کریں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ فاعتذر الفرقۃ کلھا، کہ ایسی صورت میں ہر جماعت ہر پارٹی سے الگ ہو کر زندگی گزار. جتنی جماعتیں ہیں، جتنی پارٹیاں ہیں، ان سب سے ہٹ کر زندگی گزارو. وَكُونُوا أَحْلَاسَ بُيُوتِكُمْ، اور اپنے گھروں کی ٹانٹ بن کر زندہ رہو. لفظ عجیب و غریب استعمال فرمایا سرکار دو عالم. وَكُونُوا أَحْلَاسَ بُيُوتِكُمْ، اپنے گھر کی ٹانٹ بن جاؤ. ٹانٹ کیا؟ پتہ نہیں آپ تو لوگ ٹانٹ کا لفظ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے کہ نہیں. وہ جو ایک معمولی سا کپڑا ہوا کرتا ہے جسے بوریاں سیتے ہیں، تو وہ پہلے زمانے میں گھروں میں بچھایا جاتا تھا فرش کے طور پر. اب تو قالین آ گئے. تو فرمایا کہ جیسے گھر کی ٹانٹ ہوتی ہے، گھر کا فرش ہوتا ہے، قالین، دری، وہ ایک جگہ ڈال دی تو ڈال دی، پڑی ہے، وہاں سے نکلتی نہیں. تو اسی طرح تم بھی اپنے گھروں کی ٹانٹ بن جاؤ، گھروں کا فرش بن جاؤ، یعنی کس کہیں باہر نہ نکلو بلا ضرورت، اور بلا ضرورت جماعتوں کے اندر جا کر شامل نہ ہو. فَاعْتَذِرِ الْفِرْقَةَ كُلَّهَا، ساری جماعتوں، ساری پارٹیوں اور سارے گروہوں سے کنارہ کش ہو جاؤ کسی کے ساتھ، جب کوئی امام نہ ہو، جب کوئی جماعت نہ ہو. مسلمانوں اب بتائیے کیا اس سے زیادہ اور کیا واضح تعلیم ہوگی؟ کہ ایک ایک حالت بتا گئے کہ اگر کوئی ہے امام جس کے اوپر سارے مسلمان متفق ہو سکتے ہو، اس کے جھنڈے تلے رہو، اگر نہیں ہے تو سب پارٹیوں سے الگ ہو کر اپنی زندگی گزارو اور کسی کا ساتھ نہ. یہاں تک فرمایا کہ ایسی حالت میں جبکہ میں تم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری پارٹیوں سے الگ ہو کر زندگی گزارو، تو اس حالت میں جب ساری پارٹیوں سے الگ ہو کر زندگی گزار رہے ہو، تو کسی ایک کا بھی ساتھ مت دو. اور جو آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، جن کے درمیان قتل و غارت گری ہو رہی ہے، تو ان کو تماشا دیکھنے کے لیے بھی باہر نہ نکلو. یہ لفظ ہے. کیوں؟ فرمایا کتنا ایسا ہوگا کہ جو شخص تماشا دیکھنے کے لیے جھانکے گا، اس جھانکنے والے کو بھی فتنہ اچک کر لے جائے گا. من استشرف لها استشرفته او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کہ جھانکے گا محض تماشا دیکھنے کے لیے بھی کیا ہو رہا ہے، اس کو بھی اچک کر لے جائے گا. لہذا تماشا دیکھنے کے لیے بھی باہر مت نکلے، اپنے گھر میں. اللہ. اور اسی زمانے میں فرمایا، وہ جو میں نے پہلے حدیث سنائی تھی اس کا ایک حصہ یہ ہے، فرمایا ایسے فتنے ہوں گے رات کی تاریکی کی طرح اندھیرے. اور کیا ہے کہ القاعد خیر فیہا من الماشی، القائم خیر فیہا من الماشی، والقاعد خیر فیہا من القائم، کہ ایسے ہوں گے کہ جو شخص اب کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر، جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر، جو بیٹھا ہے، جو سو رہا ہے وہ بیٹھنے والے سے بہتر. یعنی کسی قسم کا بھی کوئی حصہ نہ لو. اس فتنے کی طرف چلنا بھی خطرناک، اس سے بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑا ہونا بھی خطرناک، اس سے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھنا بھی خطرناک، اس سے بہتر یہ ہے کہ لیٹ جاؤ. ایسا ہوگا آگے بچ جاؤ، اپنے گھر میں اپنی ذاتی زندگی کو درست کرنے کی فکر کرو، اور باہر نکل کر اجتماعی مصیبت اور اجتماعی فتنے کو دعوت مت دو. اور اسی ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ زمانہ ایسا آئے گا فتنوں کا کہ خیر المال المرء غنم یتبع بها شعف الجبال، کہ اس میں سب سے بہتر آدمی وہ ہوگا، آدمی کا سب سے بہتر مال یہ ہوگا کہ اس کی کچھ بکریاں ہوں اور وہ بکریوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے، یعنی شہروں کو چھوڑ کر پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے اور بکریوں کے اوپر اپنی زندگی بسر کرے، وہ سب سے زیادہ محفوظ ہوگا وہ شخص، کیونکہ شہر میں اس کو فتنے اچکنے کے لیے تیار ہوں گے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، ان سے بچ کر آدمی پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے گا تو وہ زیادہ محفوظ رہے گا، بہتر رہے گا۔ ان ساری احادیث کے اندر جو بات فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہ وہ وقت اجتماعی کام کا نہ رہے گا، جماعتی کام کا نہیں رہے گا، کیونکہ جماعتیں سب گڑبڑ شربڑ، کسی پر بھروسہ نہیں، حق باطل گڈمٹ، حق نہ حق کا پتہ نہیں، ایسی حالت میں کسی بھی جماعت کے ساتھ جماعتی اجتماعی کام نہیں، اس کے بجائے کیا کرو، اپنی ذات کو ان فتنوں سے بچا کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگا کر اپنے آپ کو کسی طرح قبر تک لے جاؤ، یہ ہے بس راستہ بچاؤ کا ان فتنوں سے۔ یہ جو آیت میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھی اصل میں یہ اسی سیاق میں آئی، آیت جو ہے اس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کیا ایمان والو اپنی خبر لو، اپنی ذات کی خبر لو، اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کرو، اگر تم ہدایت پر آ گئے تو جو لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں ان کی گمراہی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اگر تم نے اپنی خبر لے لی، اپنی اصلاح کی فکر کر لی۔ یہ آیت تو روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ تو آیت یوں کہہ رہی ہے کہ بس اپنی فکر کرے انسان اور دوسرے کی فکر نہ کرے، کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے تو جائے، جانے دے، یعنی اس کو امر بالمعروف نہ کرے، اس کو تبلیغ نہ کرے، اس کو دعوت نہ کرے، یہ سب کام نہ کرے، وہ کہتے ہیں اپنی خبر لو۔ تو ایک طرف دوسری طرف آیا تو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی امر بالمعروف کرنا چاہیے، نہی عن المنکر کرنا چاہیے، دوسروں کو تبلیغ اور دعوت کرنی چاہیے، تو دونوں میں کیسے تطبیق کی جائے؟ تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ آیتیں اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، امر بالمعروف بھی کرنا چاہیے، نہی عن المنکر بھی کرنا چاہیے، دعوت بھی کرنی چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ اس وقت میں انسان کے ذمے بس اپنی نفس کی اصلاح رہ جائے گی۔ وہ کون سا زمانہ؟ اس کی تشریح فرمائی اس حدیث میں جو میں نے بعد میں پڑھی، عجیب حدیث ہے، یعنی ایسا والا بتایا کہ آحمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آنکھوں سے بتا رہے ہیں، فرمایا کہ اذا رأیت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنیا مؤثرة واعجاب كل ذی رأی برأی فعلیک بخاصتنا، کہ جب چار علامتیں تم دیکھو لوگوں میں تو سمجھ لو کہ اب اجتماعی کام کا وقت نہیں رہا۔ کیا علامتیں؟ کہا پہلی بات تو یہ اذا رأیت شحا مطاعا، کہ ہر انسان اپنے مال کی محبت کے جذبے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اطاعت کر رہا ہے کاہے کی؟ اپنے جذبہ بخل کی، مال طلبی کی، ہر صبح سے لے کے شام تک، شام سے صبح تک ایک ہی چکر ذہن پہ سوار ہے کہ کیسے پیسے زیادہ آ جائے، کیسے زیادہ پیسے دولت آ جائے، کیسے میری دنیا درست ہو جائے، بس شحن متاع جو کام کر رہا ہے وہ اپنے جذبہ بخل کے ذریعے کر رہا ہے، مال و دولت کی محبت میں کرنا، ایک تو یہ۔ وہ ہون متبان، اور لوگ ہر وقت خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، جس طرف انسان کی خواہش لے جا رہی ہے جا رہا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے کہ حرام، یہ جنت کا راستہ ہے جہنم کا راستہ ہے، اللہ کی رضامندی کا راستہ ہے ناراضگی کا راستہ ہے، اس کو بھول کر اپنی ہوائے نفس اتباع اور خواہشات نفس کی بجے چل رہا ہے۔ جب یہ ہو جائے ہون متبان و دنیا مؤثرۃ، اور جب دنیا کو ترجیح دی جانے لگے آخرت کے اوپر، آخرت کی فکر نہیں اور دنیا کی فکر ایسی ہے کہ جتنا کہتے رہو سمجھاتے رہو بھائی آخرت آنے والی ہے, مرو گے ایک دن قبر میں جاؤ گے, اللہ کے سامنے پیشی ہوگی, جنت ہوگی, جہنم ہوگی, ہزار بات کرتے رہو. اگر جی زمانہ ہی ایسا ہے, ہم اس سمے آخر اسی دنیا میں رہنا ہے. ارے بھائی کچھ دنیا کا بے فکر کرنی چاہیے. تو ہزار آخرت کی باتیں سناؤ, وہ مکھی کی طرح اڑا دیتے ہیں اور اڑا کر دنیا کی طرف لگے ہوئے, دنیا کی ترجیح دی جاتی. وہ احجاب اکلی تھی رائے برائی. اور چوتھی بات یہ کہ ہر انسان اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے, دوسرے کی سننے کو تیار نہیں. ہر انسان نے اپنا ایک موقع اختیار کر رکھا ہے اور اس پر مگن ہے, گھمنڈ میں, کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ درست اور دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ غلط. سننے کو تیار, جیسے اللہ بچائے اللہ بچائے آج بھی منظر نظر آتا ہے کہ ہر ایک انسان نے اپنا ایک رائے بنا رکھا تھا. میرے نزدیک تو میں تو یہ سمجھتا ہوں دین کے معاملے میں بھی, تو کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. ساری عمر کبھی ایک دن بھی خرچ نہیں کیا قرآن سمجھنے کے لیے اور حدیث سمجھنے کے لیے. آپ کوئی حکم بیان کرو شریعت کا, جی صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں. اپنی رائے فور پیش کرنے کے اعجاز اکل لذی رائے برائے. ہر انسان اپنے خبر میں چلا اپنے رائے. جب یہ چار باتیں ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے, ایسا لگتا ہے کہ تصویر کھینچ رہے ہیں موجودہ معاشرے کی. لگتا ہے کہ نہیں کہ آج کے معاشرے کی تصویر کھینچ رہے ہیں. کہ جب مال کی محبت کی اطاعت ہو, خواہشات نفس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہوں, دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہو اور ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہو, تو کیا کرو؟ کہتے بالائی کبھی خاص فتح نفسی ودا عام کا امر العام. تو اس وقت اپنی ذات کی فکر کرو, اپنے ذات کو بچانے کی فکر کرو اور عام لوگوں کی فکر چھوڑ دو. کہ عام لوگ کہاں جا رہے ہیں پھر اس کی فکر چھوڑ دو. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ فتنہ ہے. عام لوگوں کی فکر کے لیے جاؤ گے وہ خود تمہیں پکڑ لیں گے اور کہیں خود تم اسے مبتلا نہ ہو جاؤ. اس واسطے اپنی فکر کرو, اپنے ذات کی فکر کرو, اس کو اصلاح کے راستے پر لانے کی کوشش کرو. باہر نہ نکلو, دروازے بند کر لو اور اپنے گھر کی ٹانٹ بن جاؤ. تماشا دیکھنے کے لیے بھی باہر مت جھانکو اور اپنے اصلاح کی فکر کرو کہ میرا کام کم از کم اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے اور سارے پارٹیوں کو چھوڑ دو. یہ ہے تعلیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی بات تو میں کیا بتاؤں آپ کو. آپ کو معلوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب صحابہ کرام کا زمانہ تھا تو خلافت راشدہ کے آخری دور میں بڑے زبردست اختلافات پیش آئے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. جنگ تک نوبت پہنچی. حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہوا, اس میں بھی جنگ تک نوبت پہنچی. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے زمانے میں دکھا دیا سب کچھ کر کے, تاکہ آنے والی امت کے واسطے رہنمائی کا ایک راستہ صحابہ کے آنے کی زندگی سے مل جائے کہ جب کبھی ایسا ہو تو کیا کرنا ہے. تو کچھ لوگ جو سمجھتے تھے کہ حضرت علی حق پر ہیں, انہوں نے اس حدیث کو دیکھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تلزم جماعت المسلمین و امام, مسلمانوں کی بڑی جماعت اور امام کے پیچھے لگ جاؤ. انہوں نے کہا حضرت علی سب امام ہیں, ہم تو ان کے ساتھ دیں گے, وہ جیسا کہیں گے کریں. کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کو برحق سمجھا, انہوں نے کہا یہ امام ہے لہذا ان کے ساتھ لگ جائے. اور تیسرا فریق صحابہ کرام کا وہ تھا جنہوں نے کہا بھائی اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا حق کیا ہے باطل کیا ہے, ہماری سمجھ میں پوری بات نہیں آ رہی کہ کون سا حق ہے کون سا باطل ہے, لہذا حضور کا ارشاد یہ ہے کہ ہم ساری جماعتوں سے الگ ہوں. چنانچہ انہوں نے بیٹھ کر, انہوں نے نہ حضرت علی کا ساتھ دیا نہ حضرت معاویہ کا ساتھ دیا, اپنے گھروں میں بیٹھ کر اعتزل الفراقہ کلہا پر عمل کیا, ساری جماعتوں کو چھوڑ دو اور اپنے گھر میں بیٹھو. اللہ اکبر, کیا عجیب و غریب. صحابہ کرام کی بات, صحابہ کرام کی شان بھی عجیب و غریب. یعنی ایک طرف یہ ہوا کہ گھر میں بیٹھے حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے صاحبزادے, بڑے درجے کے فقیہ اور محدث اور کیا کچھ, اتنے بڑے صحابی گھر میں بیٹھے. ایک شخص آیا, اس نے کہا صاحب یہ کیا آپ گھر میں بیٹھ گئے, باہر تو جناب حق و باطل کا مارکا ہو رہا ہے اور حضرت علی جو ہیں وہ حضرت معاویہ ان کے آپس میں لڑ رہے ہیں تو حضرت علی کا ساتھ دینا چاہیے، وہ برحق ہے، آپ نکلتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جب کبھی ایسا موقع آئے کہ مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں، حق کو باطل کا پتہ نہ چلے، تو مجھے بھی پتہ چل نہیں رہا، اس واسطے آپ نے اس میں تعلیم دی تھی کہ اگلے کڑے کا باب اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ اور اپنے گھر کی ٹانٹ بن جاؤ اور کتے کی یہاں اوتارک اپنے کمان کی تانتے توڑ دو، یعنی ہتھیار توڑ کے بیٹھ جاؤ. تو میں تو ہتھیار توڑ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں ایسے حالت. انہوں نے کہا صاحب یہ تو آپ بڑا غلط کام کر رہے ہیں. قرآن شریف نے کہا قاتلو ہتارا تھا خون فتنا، کہ اس وقت تک جہاد کرو جب تک کہ فتنہ باقی ہے، جب فتنہ ختم ہو جائے تو پھر جہاد چھوڑنا. یہ جا کے بڑھایا کوئی حضرت عبداللہ ابن عمر کو، وہ عبداللہ ابن عمر جنہوں نے بدر میں جہاد کیا، جنہوں نے احد میں جہاد کیا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہادوں میں اپنی پوری زندگی گزاری. اب ایک نیا کوئی بچوںڑا جا کر ان سے کہہ رہا ہے کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے فتنہ کو ختم کرنے کے لیے. تو کیا عجیب جواب دیا عبداللہ ابن عمر نے، فرمایا کہ قاتلنا حتی لم تکن فتنہ وقاتلتم حتی کانت فتنہ. ہم نے تو اس وقت قتال کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کہ فتنہ اللہ تعالیٰ نے فروغ کر دیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اور تم نے قتال کیا تو فتنہ جگا دیا، ختم نہیں کیا جگا دیا. تو اس واسطے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے گھر میں بیٹھا. تو اسی واسطے ایک محدث کا بڑا عجیب و غریب قول ہے، جب میں نے پڑھا تو واقعی وجد آ گیا. حضرت امام الزہری
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813.